نمبر بارہ، احمد اور طبرانی نے حضرت عائشہ کی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔ بعد کے زمانے میں حضرت عائشہ نے ایک شخص کو وہ احوال بتائے جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان پر گزرے تھے۔ انہوں نے ایک رات کو ٹٹول کر کام کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے چراغ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو چراغ جلانا تو درکنار، ہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی جاتے۔ بحوالہ الترغیب والترہیب جلد 5۔ ہجرت کے بعد جس بستی کو مدینۃ الرسول اور مدینہ طیبہ کا لقب ملا، وہاں اس وقت ایک بھی پکا مکان نہ تھا۔ مسجد نبوی بس ایک بڑا سا چھپر تھی جس کو چاروں طرف سے مٹی اور کھجور کے پتوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ مسجد میں رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسجد نبوی میں ہجرت کے 90 سال چراغ جلایا گیا ہے۔ پہلا شخص جس نے مدینے کی مسجد نبوی میں رات کو چراغ جلایا وہ تمیم داری ہیں۔ تمیم داری نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریباً سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ نہ تھے اور مسجد میں رات کے وقت اندھیرا رہتا تھا، تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت و غلبہ حاصل تھا۔ آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں، ان کی مسجدیں جدید طرز کے قمقموں سے جگمگا رہی ہیں، مگر دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں، مسلمانوں کو کہیں عزت حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت و غلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے اصل اہمیت انسان کی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں سب کچھ ہے، مگر وہی چیز نہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا مردہ روحوں کا ایک عظیم قبرستان معلوم ہوتی ہے، جہاں روشنیوں کی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں تو بہت ہیں، مگر وہ انسان نہیں جو خدا کے لیے تڑپے، جو سچائی کے آگے جھک جائے، جو آخرت کے خاطر اپنی دنیا کو قربان کر سکے، جو اپنی خواہشوں کے برتر اصولوں کے تابع کر دے۔ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خداوندی کے احساس نے پس کر رکھا ہو، جن کا خوف آخرت ان سے ان کی اکڑ چھین لے، اور یہی وہ انسان ہیں جو اسلام کے بھرے ہوئے شاندار پنڈال میں آج کہیں موجود نہیں۔ نمبر 13، قدیم عرب کے شمال اور جنوب کے زرخیز حصے اس زمانے کی دو بڑی شہنشاہتیوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے قبضے میں تھے۔ شمال میں عمارت غساسنا اور عمارت بسرا تھی۔ یہ دونوں بازنطینی سلطنت یعنی رومیوں کے ماتحت تھیں اور یہاں ان کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ رومی اثرات کے تحت یہاں کی اکثر آبادی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ عرب کے جنوب میں عمارت بحرین، عمارت عمان، عمارت یمامہ تھی۔ یہ ریاستیں ساسانی سلطنت یعنی ایرانیوں کے ماتحت تھیں اور ان کے اثرات سے یہاں کے باشندوں میں مجوسیت پھیلی ہوئی تھی۔ 6 हिजरी में जब हुदैबिया में कुरैश से 10 साल का नाजंग मुहायदा हुआ और हालात पुरअमन हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अतराफ में वाक़ सल्तनतों को दावती मुरासले भेजने शुरू किए। इस सिलसिले में एक मुरासला हारिस बिन अबी शमर गस्सानी के नाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर शुजा बिन दहब आपका मुरासला लेकर उसके पास गए। इस मुरासले में यह भी था कि अल्लाह पर ईमान लाओ, तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी। उसने मकतूब नबवी में यह जुमला पढ़ा तो उसको गुस्सा आ गया। उसने खत को जमीन पर फेंक दिया और कहा, मेरी हुकूमत मुझसे कौन छीन सकता है। हाकिम बुसरा शर्जील बिन अमरु गस्सानी ने इससे भी ज्यादा बेहुदा सलूक किया। इस रूमी गवर्नर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हारिस बिन अमीर अजदी आपका खत लेकर गए थे। वो सरहद शाम पर खसबा मौता में दाखिल हुए थे कि हाकिम बसरा के इशारे पर एक एराबी ने आपके सफीर को कत्ल कर दिया। बैन अक्वामी रिवायत के मुताबिक यह वाकया एक मुल्क पर दूसरे मुल्क की जारहियत के हममानी था। मुख्तलिफ करायन यह भी जाहिर कर रहे थे कि शाम की फौजें पेश कदमी करके मदीने में दाखिल हो जाना चाहती थीं। रूमी शहनशाहियत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अरब में कोई आजाद हुकूमत कायम हो और तरक्की करे। हारिस बिन अमीर के कत्ल की खबर मदीना पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फौजी जवाब देना जरूरी समझा। आपने हुक्म दिया कि मुसलमान अपने अपने हथियार लेकर मौजा हरक में जमा हो जाएं। चुनांचे 3,000 की तादाद में इस्लामी लश्कर इकट्ठा हो गया। आपने उस लश्कर पर जैद बिन हारिस को सरदार मुकर्रर किया और जरूरी नसीहतें करने के बाद उनको शाम की तरफ रवाना किया। इस्लामी लश्कर ने मान यानी शाम पहुंचकर क्याम किया। दूसरी तरफ हाकिम में बुसरा भी जंग के लिए तैयार हो गया। इसकी हौसला अफजाई इस वाक़े से भी हुई कि इत्तेफाक से हरकुल इन्हीं दिनों माब यानि बिल्लिका में आया हुआ था। इसके साथ 100,000 मुसल्ला फौज थी। नीज इस इलाके के ईसाई कबाइल लखम, जजाम, खीन, भरा, बल्ली भी मसीह हमीयत के जोश में उठ खड़े हुए और बनी बिल्ली के सरदार मालिक बिन जाफला की क़यादत में लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस तरह शामी महाज पर 100,000 से भी ज्यादा का लश्कर जमा हो गया जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। ये जंग जो जमादुल उला 8 हिजरी में हुई इसमें जैद बिन हारिसा दुश्मनों के हाथ से मारे गए। इसके बाद जाफर बिन अबू तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाह भी क़यादत करते हुए शहीद हो गए। मुसलमानों का झंडा गिर जाने से इंतशार की कैफियत पैदा हो गई। उस वक्त लश्कर इस्लाम के एक सिपाही साबित बिन अकरम ने बढ़कर झंडा उठा लिया और बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों किसी एक शख्स को अमीर बनाने पर इत्तेफाक कर लो। मुसलमान फौजियों की तरफ से आवाज आई, हम तुम्हारी सरदारी पर राजी हैं। साबित इब्ने अकरम ने जवाब दिया, मैं ये काम न कर सकूंगा تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا سردار بنا لو. اب آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے. یہ سنتے ہی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور رومی لشکر پر حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیل دیا. تاہم یہ جنگ فیصلہ کن طور پر ختم نہیں ہوئی تھی. ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ رومیوں کی مدد سے غزاسنا مدینے پر چڑھائیں اور اس نومولود ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ذی‌الحجہ 5 ہجری میں بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد جب مدینے میں بعض معاشی مسائل پیدا ہوئے اور ازواج رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کیا تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ نے 1 مہینے تک گھر کے اندر نہ آنے کی قسم کھا لی. اس سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی عمر فاروق سے ملے اور ان سے کہا، کچھ سنا آپ نے؟ تو عمر فاروق کی زبان سے فوراً نکلا، کیا غساسنا آ گئے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غساسنوں کی طرف سے مدینے کے لیے کتنا خطرہ لاحق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کا شدید احساس تھا، چنانچہ اپنی عمر کے آخر ایام میں جن امور کے لیے آپ نے شدت سے اہتمام کیا ان میں غساسنا یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلے کے لیے فوج کی تیاری بھی تھی. آپ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج ترتیب دی. اس فوج میں اگرچہ ابو بکر و عمر جیسے بڑے بڑے اصحاب تھے، مگر آپ نے انتہائی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا. اسامہ نہ صرف ایک بہادر نوجوان تھے بلکہ ان کے دل میں رومیوں سے انتقام کا شدید جذبہ بھی موجزن تھا. کیونکہ موتا کی جنگ میں رومیوں نے ان کے والد زید بن حارثہ کو قتل کیا تھا، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا کیونکہ عین وقت پر آپ کے اوپر مرض الموت کا غلبہ ہو گیا. آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا. یہ روانگی بھی اسلامی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی. لوگوں نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ مرکز اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے اور مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے. مگر صدیق اکبر کا یہ جواب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا. اگر مجھ کو یقین ہو کہ لشکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینے میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی نہیں کر سکتا جس کو خود رسول اللہ نے ترتیب دیا ہو. صدیق اکبر کی یہ ایمانی جرأت کام آئی. اسامہ کا لشکر نہ صرف رومیوں کے مقابلے میں کامیاب ہوا بلکہ رومی شہنشاہیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی حوصلہ شکنی کی اور نسبتاً آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے. اس واقعے میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی. عرب قبائل ہمیشہ سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے. شدید اندیشہ تھا کہ اپنی قوتوں کے اظہار کا دوسرا میدان نہ پا کر وہ دوبارہ آپس میں لڑنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت عرب طاقت کو رومی شہنشاہیت سے متصادم کر کے اس کا جواب فراہم کر دیا۔ اب عربوں کی جنگجو فطرت کے لیے ایک بہترین میدان مل چکا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے ہم وطنوں کے قتل و غارت گیری کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، انہوں نے ایک صدی سے بھی کم عرصے میں ایک پوری دنیا کو فتح کر ڈالا۔ جان بی گلب پاشا نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف محمد میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، عرب نامعلوم زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تھے۔ یہ جنگ و جدل کسی خاص سبب کا نتیجہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کی طرز زندگی میں داخل تھی۔ اب جبکہ وہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے سے روک دیے گئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ فوجی ذہنیت کے قبائلی آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے؟ پیغمبر اسلام نے خود اس مہم کو روانہ کر کے، جس نے موتا میں شکست کھائی تھی، اس سوال کا حل پیش کر دیا تھا۔ 634 عیسوی کے سرما میں 3 عرب کالموں نے فلسطین اور شام پر حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں مشرقی عرب کے قبیلوں نے جوہرہ کے لخمی ریاست کی ضبطی کے بعد سے ایران کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فرات کی طرف پیش قدمی کر کے ہیرا پر قبضہ کر لیا۔ 26 اگست 636 عیسوی کو بازنطینی یعنی رومی قوت نے یرموک کے میدان میں مکمل شکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ تبریہ تک عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ فروری 637 عیسوی میں ایرانی فوج قادسیہ کے مقام پر، جو ہیرا سے چند میل کے فاصلے پر تھا، مکمل طور پر تباہ کر دی گئی اور قدیم عراق بشمول ایرانی دارالسلطنت مدائن، جو دجلہ کے جنوب میں موجودہ بغداد کے قریب واقع تھا، عربوں کے زیر تسلط آ گیا۔ 640 عیسوی میں مصر پر حملہ ہوا اور ایک بار پھر بازنطینی حکومت شکست یاب ہوئی، اور ستمبر 642 تک پورے مصر پر عرب قبضہ مکمل ہو گیا۔ اسی سال بچی کچی ایرانی فوج نہاوند کے مقام پر تباہ کر دی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور پر خاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نے انتہائی نازک حالات کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو رومیوں کی طرف بھیجا۔ یہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق تھا۔ مسلمانوں کے لیے طاقت آزمائی کا میدان خارجی دنیا ہے، نہ کہ داخلی دنیا۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ اہم ترین سبق بعد کے زمانے میں مسلمان بھول گئے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں تو یہ حال ہے کہ مسلم ممالک دو گروہوں میں، یعنی ترقی پسند اور قدامت پسند میں، بٹ کر ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو فتح کرنے میں مشغول ہیں۔ مسلم جماعتیں خود اپنے ملکوں کی حکومتوں سے نبردازما ہیں۔ باہر کے حریفوں سے مقابلے کے لیے ہر ایک عاجز ہے، اور اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے ہر ایک بہادر بنا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 14، مشہور روایت کے مطابق کعبے کی تعمیر 4 بار ہوئی ہے. پہلی بار جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل کی مدد سے اسے بنایا، دوسری بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جبکہ بارش کی کثرت سے وہ گر گیا تھا. اس تعمیر ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل از نبوت شریک تھے. قریش نے اس کے طول میں 6 ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جہاں اب حطیم واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم اگر جلد ہی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کر دیتا اور اس کے دروازے بنا دیتا. ایک پورب میں، دوسرا پچھم میں. بحوالہ جامع الاصول جز 9 صفحہ 297. تیسری تعمیر 36 ہجری میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوئی. یزید بن معاویہ کی شامی فوج نے حسین بن نمیر کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر کا مکے میں محاصرہ کیا اور کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے جس کی وجہ سے کعبے میں آگ لگ گئی اور وہ گر گیا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کرایا اور اس میں دروازے کھول دیے کہ آدمی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر آئے. عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو صورتحال سے باخبر کیا. عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کے عمل کے پابند نہیں ہیں، تم کعبے کو دوبارہ سابقہ بنیاد پر تعمیر کراؤ اور وہ دوسرا دروازہ بند کر دو جو عبداللہ بن زبیر نے کھولا ہے. یہ کعبے کی چوتھی تعمیر تھی. بحوالہ جامع الاصول جز 9 صفحہ 297. خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو پھر سے اس طرح تعمیر کرائے جس طرح عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرایا تھا. اس وقت امام مالک بن انس نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس گھر کو اپنے بعد بادشاہوں کا کھیل نہ بنا دیجئے، کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر و تبدل کرتا رہے، پس اس کی حیثیت کو لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے. اس طرح امام مالک نے خلیفہ ہارون الرشید کو اس کی رائے پر عمل کرنے سے روک دیا. بحوالہ فتح الباری. روایت کو توڑے بغیر خاموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طریقہ کار کا ایک اہم اصول ہے. سماجی زندگی میں روایت کی بے حد اہمیت ہوتی ہے. بیشتر لوگ روایت کے سہارے چلتے ہیں. روایت اگر اچانک توڑ دی جائے تو عام لوگوں کے لیے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا. کسی سماج میں روایت ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں. کسی نے بجا طور پر کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت بنانے کے لیے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے. It requires a lot of history to make a little tradition. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر تدریجی حکمت کے تحت اصلاح لے آتا ہے، نہ کہ پرشور تبدیلیوں کے طریقے سے۔